بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, کیونکہ رجب کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے, اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے بارے میں جو کچھ ثابت ہے وہ بیان کر دیا جائے, اور جو ثابت نہیں ہے اس کو بھی بیان کر دیا جائے, تاکہ جو کچھ ثابت ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو ثابت نہیں ہے اس سے اجتناب کیا جائے. ماہ رجب کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ جو بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ایک دعا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان مبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے. جس کو دعا عربی میں نہ آتی ہو وہ اردو میں بھی مانگ سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر یہ دعا مانگا کرتے ہیں. تو اس کا اصل وقت تو رجب کا چاند نظر آنے پر مانگنا ہے, لیکن اب بھی یہ دعا مانگنا جائز ہے اور یہ دعا مانگنا سنت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہوئے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کا چاند نظر آنے پر رمضان شریف کا شوق شروع ہو جاتا ہے, لہذا ہمارے دل میں بھی رمضان شریف کا شوق ہونا چاہیے, اور اگر نہ ہو تو پیدا کرنا چاہیے. اس لیے کہ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد بس رمضان اور رجب کے درمیان میں ایک ہی مہینہ باقی رہتا ہے جس کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں, اور چونکہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان شریف کا مہینہ سب سے بہتر ہے, سب سے افضل ہے, کیونکہ اس مہینے میں جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں, دوزخ سے آزادی, جنت کی عطا اور بے شمار برکتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے, اس لیے اس کا شوق ہونا ہی کہ اتنا قریب آنے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کوئی محروم رہ جائے تو بہت بڑی محرومی. یہ ایسے جیسے خدا نخواستہ کوئی دریائے سفر میں ہو اور بہت عرصے سے سفر میں ہو اور اب اپنے شہر کے کنارے پر پہنچنے والا ہو اور پھر شہر سے کنارے سے دور ہو جائے, آدمی کی دل کی حالت بڑی غم والی حالت کہ طویل سفر سے واپسی ہے اور اب اپنے شہر کی گودی پر جہاز لگنے والا تھا پھر سینکڑوں میل دور چلے گی. ایسے یہ مبارک مہینہ کے قریب آدمی پہنچے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو بہت بڑی محرومی کی بات. ہمیں اس مہینے کی اتنی قدر نہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قدر تھی, اسی لیے آپ نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. بہرحال یہ ایک دعا تھا, اور جو باتیں اس مبارک مہینے کے بارے میں ثابت نہیں ہے، اور لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو بنا کر اور گھڑ کر اختیار کر لیا ہے، وہ بھی چند باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کی جو 27ویں شب ہوتی ہے وہ بڑی عبادت کی رات ہوتی ہے اور وہ بڑی مبارک رات ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس میں خاص خاص طریقے سے نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، رات میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر و عبادت کا انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ اس کو شب قدر سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں. جبکہ ایسی کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی، اور لوگ ایسے لوگ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں حضور کو معراج ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ رات عبادت کی رات ہے اور فضیلت کی رات ہے، اس لیے اس میں جاگنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ معراج کا واقعہ بالکل برحق ہے اور بالکل بجا ہے، اور یہ بڑا عظیم شان واقعہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کسی قسم کی کوئی عبادت یا اس رات کی کوئی الگ سے فضیلت ثابت نہیں، جیسے شب قدر کے بارے میں فضیلت ثابت، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں سورہ انا انزلنا اس کی فضیلت میں نازل فرمائی ہے، احادیث میں آپ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اس کے علاوہ سال کی باقی 5 راتوں کے بارے میں آپ نے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے عید الفطر کی رات، بقرعید کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، اور شب قدر وغیرہ. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بقرعید کے مہینے میں یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ان 10 راتوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے، کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ایسی کوئی فضیلت آپ نے رجب کی 27ویں شب کے بارے میں نہیں فرمائی. اگر آپ فرماتے یا آپ اس رات میں جاگنے کا اہتمام فرماتے تو وہ تو حدیثوں میں آ جاتا، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو معراج کی سعادت نصیب ہوئی ہے یہ نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد ملی، پھر 5 سال کے بعد مزید آپ دنیا میں 18 سال زندہ رہے، کیونکہ نبوت کا زمانہ 23 سال ہے، 23 میں سے 5 نکالو 18 رہتے، تو نبوت کے 5ویں سال آپ کو معراج ہوئی، اس کے بعد مزید اب 18 سال دنیا میں رہے، کسی سال بھی آپ نے اس رات میں الگ سے جاگ کر عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کیا، نہ اس کا کوئی ثواب بتلایا، نہ اس کی کوئی فضیلت بتلائی، نہ اس میں خاص طریقے سے خاص خاص نفلیں پڑھنے کا کوئی حکم ارشاد فرمایا، کچھ بھی. دوسری وجہ یہ کہ آپ کے انتقال فرمانے کے بعد اس دنیا میں تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے، آپ کے انتقال سے ٹھیک 100 سال کے بعد حضور کے سب سے آخری صحابی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے انتقال پر صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا اس دنیا میں، اور یہ بابرکت سایہ دنیا سے اٹھ گیا. تو جب 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں رہے تو 100 دفعہ رجب کا مہینہ آیا یا نہیں آیا؟ جب 100 دفعہ رجب کا مہینہ آیا تو 100 مرتبہ ایسی رجب کی رات بھی آئی، لیکن اس 100 سال کے عرصے میں ایک صحابی سے بھی اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا ثابت نہیں. اور اس امت میں سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور آپ کے راز و نیاز کو جاننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اور آپ کے بعد پھر دنیا میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا. خود آپ نے حدیث میں ارشاد فرما دیا، ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو تین صحابہ پر مشتمل تھی، ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی تھے، یہ تینوں صحابی مل کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس لیے حاضر ہوئے تاکہ ان سے دریافت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو آپ کا تو گھر میں بھی سارا وقت عبادت ہی میں گزرتا ہوگا، اس لیے گئے اور جا کر کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے دریافت کیا. انہوں نے بتایا کہ حضور تو گھر میں ایسے ہی رہتے ہیں، تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جس میں وہ گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اپنی جان کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، گھر کے امور میں گھر والوں کی مدد بھی کرتے ہیں، گھر والوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کی دل جوئی بھی کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. تو جب انہوں نے حضور کی گھر کی زندگی ان کو بیان کی تو انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتے، اور وہ سوچ کر یہ آئے تھے کہ آپ تو ہر وقت مصلے پہ رہتے ہوں گے، دن بھر روزے سے رہتے ہوں گے، رات بھر مصلے پہ رہتے ہوں گے، ہر وقت عبادت ہی میں رہتے ہوں گے. ابھی جب سنا تو ان کو آپ کی عبادت اپنے گھر میں کم محسوس ہوئی. پھر انہوں نے آپس میں یہ سن کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم کہاں اور حضور کہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے بخش بخشائے پیغمبر ہیں، اور گناہوں سے بالکل پاک ہیں، اور آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، ہم حضور سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہماری حضور سے کیا نسبت، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. یہ سوچ کر انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا. ایک صاحب نے تو کہا کہ بھئی میرا تو اب یہ تہیہ ہے کہ زندگی بھر میں ہمیشہ رات کو جاگا کروں گا اور ساری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی اب عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ عورتوں سے الگ رہا کروں گا. یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، اور حضور تو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب اور مقبول پیغمبر اور نبی آخر الزماں ہیں، لہذا آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تھوڑی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ بھئی تم نے یہ فیصلہ کیا. ہاں حضور ہم نے یہ فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا دیکھو بھئی میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں متقی ہوں، اور تم سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، ڈرنے میں بھی، تقوی میں بھی، عبادت میں بھی میں تم تینوں سے زیادہ ہوں اور بڑھ کر ہوں. لیکن بھائی میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، دن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، حالانکہ 11 عورتیں آپ کی نکاح میں تھیں. لہذا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، وہ میرے طریقے پہ نہیں. یا اللہ، حالانکہ وہ عبادت ہی کرنے کا تو اہتمام کرنے کے لیے عہد کر رہے تھے، اس سے بھی آپ نے منع فرما دیا کہ میری پیروی کرو بھائی، اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. تم اپنی طرف سے ساری رات جاگنے کا فیصلہ کر لو، دن بھر روزہ رکھنے کا ساری عمر فیصلہ کر لو، عورتوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لو، یہ میرا طریقہ نہیں. اور جب میرا طریقہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ نہیں، لیکن ان کے یہاں بھی یہ پسندیدہ نہیں. میرے طریقے پہ چلو گے تو تم کو نجات ملے گی اور راہ ملے گی. تو حضور سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہو نہیں سکتا. اس کے بعد پھر صحابہ کرام دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ پھر وہ ان کے برابر کوئی بھی نہیں. حضور نے بھی ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، علماء نے بھی ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضور نے تو ان کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ میرا ایک صحابی، ایک سر یا آدھا سر گندم اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. تب بھی غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کے آدھا سر گندم خیرات کرنے کے برابر نہیں ہوتا. یعنی میرے صحابہ کو میری صحبت سے اللہ پاک نے وہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک غیر صحابی کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور اعتبار اخلاص کا ہے، اعمال میں اعتبار اخلاص کا ہے، مقدار کا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے ہیں ہماری عبادتیں گنی نہیں جائیں گی، ان کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، اخلاص دیکھا جائے گا. جتنا کسی کی عبادت میں اخلاص ہوگا تو بعض دفعہ کی ایک ہی نیکی دوسروں کی ہزاروں نیکیوں سے بڑھ جائے گی اخلاص کی وجہ سے. اور دوسروں کی ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہوں گی لیکن ان میں کوئی وزن نہیں. تو صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے حضور کے طفیل وہ اخلاص عطا فرمایا جو دوسروں کو نصیب نہیں ہو سکتا. علماء نے بھی فضیلت بیان فرمائی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، حضرت معاویہ افضل ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ یہ پوچھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں جو وحی بھی لکھا کرتے ہیں، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں جو خلافت کا نظام قائم فرمایا وہ خلافت راشدہ کا نمونہ تھا. اور ان کی پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں عام اعلان کرا دیا کوئی شخص دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے، کوئی شخص دودھ میں پانی نہیں ملائے. جسے اللہ بتائے دودھ بیچنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہانے بہانے سے پانی ملاتے. ہاں کہ برف ڈال دیا ہم نے اس لیے تاکہ دودھ پھٹنے نہ پائے، آپ کے گھر میں صحیح سلامت پہنچ جائے، چاہے ایک کلو اس میں پانی بھی شامل ہو جائے، برف پگھلے گی تو پانی بنے گا. ہم نے تو برف ڈالی بھی ہے تاکہ دودھ جو ہے نا آپ کے گھر تک صحیح سلامت چلا جائے، راستے میں پھٹنے نہ پائے. اب چاہے ایک سیر کے بجائے دو سیر ہو جائے. تو یہ بیماری پرانی ہے بھائی، اللہ بتائے ملاوٹ کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی بھی اپنے دودھ میں پانی نہیں ملائے. ہم اعلان بھی کر دیا، اور حضرت ویسے بھی گشت کیا کرتے تھے اور چکر لگایا کرتے تھے کہ دیکھیں لوگ میں کوئی برائی دیکھتے تھے تو اس کو مٹاتے تھے، کوئی بھلائی دیکھتے تھے اس کی توثیق فرماتے تھے یا اس کی ترغیب فرماتے تھے. تو ایک رات، رات کے آخری حصے میں حضرت گشت فرما رہے تھے شہر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر. مکان اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کچے بھی ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے تھے، ایسے آج کل کیسے بنگلے نہیں ہوتے تھے کہ اندر کی آواز باہر نہیں آئے، باہر کی آواز اندر نہ آئے. اس زمانے میں گھر کی باہر کی آواز اندر، اندر کی آواز باہر آسانی سے آ جاتی. تو جا رہے تھے تو ایک دروازے کے پاس جب گزرے تو آواز سنائی دی. تو حضرت نے آواز کی طرف کان لگایا کہ دیکھیں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کون ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب کان لگایا تو یہ سنا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. تو اس بیٹی نے جواب دیا کہ اماں، امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ پانی نہ ملاؤ، حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ. تو ماں نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی اس وقت کیا خبر، معلوم نہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اسے کیا پتا کہ ہم پانی ملا رہے ہیں، لہذا ملا دے. تو بیٹی نے کہا کہ اماں، امیر المومنین تو اگرچہ موجود نہیں ہے، ان کا خدا تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پانی ملائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بچی کا یہ جواب سنا تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو بڑی پارسا عورت اور بڑی پرہیزگار لڑکی ہے، تو ماشاء اللہ. وہ انہوں نے اس گھر کو اپنی نظر میں رکھ لیا. اور جب رات گزری، دن نکلا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی فلاں گھر کی میں ایک لڑکی ہے، وہ بڑی نیک اور پارسا لڑکی ہے، میرا دل چاہتا ہے تم اس سے نیا کر لو، انشاءاللہ خیر ہو. ایسی نیک عورت کہاں ملی. ان کے بیٹے راضی ہو گئے اور ان سے رشتہ کیا، نکاح ہو گیا. ان کی نسل سے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو. ماں ایسی نیک ہوگی تو پھر بیٹا بھی ایسے ہی نیک ہوگا، اس لیے ان کو عمر ثانی کہتے ہیں. اور انہوں نے وہ نظام خلافت قائم کیا جیسا کہ حضرات خلفائے راشدین نے قائم فرمایا تھا، جو سنت کے عین مطابق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ ان کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، جنگل کے اندر جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، ایک ہی گھاٹ پر شیر بھی پانی پی رہا ہے، برابر میں ہرن بھی پی رہا ہے. شیر اس پر حملہ کر کے اس کو پھاڑتا نہیں، ورنہ تو اس کا تو لقمہ تر ہے، اور ایک پنجا مارے جناب پانی بھی پیے اور ہرن بھی کھائے، لیکن وہ شیر بھی اس کے اوپر، ہرن کے اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا، نظر ڈال یہ میرے برابر میں ہے تو لاؤ اسے دبوچ لوں، اسے خون پی لوں. ایک دیہاتی نے ایک دن دیکھا کہ جنگل کے اندر شیر نے ہرن کو مار لیا، اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جنگل میں اس نے شیر کو جب دیکھا کہ ہرن کو مار رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ بس حضرت عمر دنیا سے گئے، اور یہ عدل و انصاف کا سایہ اٹھ گیا. اس لیے اب یہ درندہ بھی ہرن کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تحقیق تو بالکل صحیح تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے نیک اور متقی اور عادل اور منصف امیر تھے، لیکن تھے تابعی صحابی تھے. ان کے بارے میں پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی اگر 1000 عمر ابن عبد العزیز ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہمراہ جہاد کیا ہو اور جہاد میں مٹی اڑ کر انہیں گھوڑے کے ناک میں گئی ہو اور ان کی ناک میں جو رینٹ ہے اس کے ساتھ وہ مل گئی ہو جو انتہائی گھن کی چیز ہے. اس مٹی جو ان کے گھوڑے کے ناک میں مادے کے ساتھ مل گئی ہے یہ 1000 عمر بن عبدالعزیز اس ناک کی مٹی کے برابر ملی. تو جب 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں رہے ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزارنے انہوں نے تو 27 شب میں کوئی عبادت الگ سے کی, تو جب نہیں کی تو بس پھر ہے نہیں, یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. جب بنائی ہوئی ہے من گھڑت, لہذا ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے. ایسے ہی ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ وہ 27 رجب کا روزہ بھی لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں, کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت ہی کوئی بڑی فضیلت ہے, بہت ہی خاص فضیلت ہے, تو وہ صحیح سند کے ساتھ تو اس دن کے روزے کی بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بعض ضعیف روایتیں ہیں بہرحال, لیکن اس دن کی وجہ سے اس کی خاص خاص فضیلت سمجھنا اور اس کا خاص اہتمام اور التزام کرنا یہ ثابت نہیں, بلکہ منع کرنا ثابت ہے. وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں بعض لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ 27 رجب کا روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں. اب وہ تو ہے سنت پر ٹھیک ٹھیک قائم ہونے والے تھے, قائم کرنے والے تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے گھر سے نکلے, اور جس کے بارے میں ان کو شبہ ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے, اس نے 27 کا روزہ رکھا ہے, تو اپنے سامنے روزہ توڑوا دیا, روزہ توڑو اگر تم نے روزہ رکھا میرے سامنے کھاؤ, زبردستی کھلاتے اور ان کا روزہ توڑواتے تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس دن کے روزے کی وہ خاص فضیلت نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے. بس اس دن کا روزہ ایسے جیسے آج کا روزہ, جیسے 10 پہلے کا روزہ, 10 بعد کا روزہ, کوئی خصوصی فضیلت یا خصوصی اہتمام کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہے. اور تیسری چیز وہ ہے جو کہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے, جس کو کنڈے کہتے ہیں. بس شیطان نے ان مبارک راتوں میں, مبارک دنوں میں عبادت سے ہٹائے کھانے پینے میں لگا دیا, اور یہ اس کا پرانا گُر ہے جو ہمیشہ سے وہ آزماتا آ رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا, یہ لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین, عبادت کرنے کے شوقین نہیں ہیں, اس لیے ہر ایسے اہم موقع پر وہ گھما پھرا کے کھانے پینے میں لگا دیتا. چنانچہ آگے شعبان آ رہا, اس میں حلوے مانڈے میں لگا دیے, اور پھر آگے ربیع الاول آئے گا اس کے اندر بریانی میں لگا دیا, پھر محرم آئے گا حلیم کھچڑی میں لگا دیا, رجب آیا تو کنڈوں میں لگا دیا. نہ نماز کے, نہ روزے کے, نہ حج کے, نہ زکات کے, وہ کنڈا فرض ہے, وہ کنڈے میں ہم نہ کنڈا کر لیں. یعنی یہ حالت ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرے, زکات نہ دے, چوری کرے, ڈاکہ ڈالے, شراب پیے, ناچ گانا کرے, جوا سٹا کھیلے, اگر وہ کنڈے کر رہا ہے تو بس سب صحیح علی عزب. اور یہ سارے کام کرے لیکن کنڈے نہ کرے تو بس وہ تو وہابی ہے, اور بس وہ ہر برائی کا مستحق ہے. تو بھائی تو روزہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ثابت ہے, اور لیکن یہ تو کسی حدیث سے اور قرآن سے حدیث سے کسی چیز سے کچھ ثابت ہی نہیں ہے, تو سب اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے جس کو بدعت کہتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان خیر الحدیث کتاب, ان اصدق الحدیث کتاب اللہ, سب سے سچی بات تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہترین طریقہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وشر الامور محدثاتہا, اور سب سے بدترین طریقے وہ ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، جو نئے نئے طریقے ہیں وہ سب سے زیادہ بدتر ہیں. کل محدثات ضلالہ، ہر نیا طریقہ گمراہی ہے، اور باغ جات میں ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. میری ساری امت یعنی جنہوں جو مجھ پر ایمان لائی، جو میری امت مجھ پر ایمان لائی سب جنت میں جائیں، مگر جس نے انکار کر دیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا. تم تو حضور کا نقش قدم دیکھے نا، آپ کا نقش قدم تو یہ بتا رہا ہے کہ نہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس دن کے روزے کی کوئی فضیلت ہے، اور کونڈے اونڈے تو سب بات کی چیزیں ہیں، یہ تو من گھڑتے ہیں سب، یہ تو گمراہی اور دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. اور چوتھی چیز جو اس مبارک رات، اس رات میں چوتھی چیز اس رات میں بطور خاص کی جاتی ہے، کیونکہ اس رات کو وہ الگ سے خاص فضیلت کی رات سمجھتے ہیں، اس لیے اس رات میں پھر چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجاتے ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں کو بھی سجا لیتے ہیں. حالانکہ یہ چراغاں کرنا اور ضرورت سے زیادہ بجلی کا استعمال کرنا یہ بذات خود گناہ ہے. اس لیے گناہ ہے کہ اسراف ہے، اسراف گناہ ہے. اور اس وجہ سے بھی گناہ ہے کہ اس کے اندر ہندوؤں کے ساتھ اور مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے. مجوسی تو آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اپنی خوشی کے موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ چراغاں کرتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں. اور ہندو بھی اپنی خوشی کے موقع پر ہولی دیوالی کے اندر یہ چراغاں کرنے کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی چراغاں کرتے ہیں. اور حدیث میں من تشبہ بقومٍ فہو منہ، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہے، انہیں کے صف میں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ. تو مشابہت بھی تو ناجائز ہے، یعنی ہندوؤں کی مشابہت ہو یا مجوسیوں کی مشابہت ہو یا خصہ کو فجار کی مشابہت ہو، وہ گناہ ہے. ایسا کام نہ کرو جس سے تم ان کے مشابہ ہو جاؤ. حدیث میں من کثرت سواد قوم فہو منہ، جو کسی قوم کی جماعت میں ان کی تعداد میں اضافہ کرے گا وہ بھی انہیں کے حکم میں ہوگا، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اور پھر ویسی بجلی کا قید، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ بل بلا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور یہاں جناب ایک ناجائز کام کے لیے بجلی ضرورت سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے. پھر بعض جگہ وہ کنڈے کی بجلی استعمال ہوتی ہے، وہ تو خود چوری ہے بھائی، اور چوری بھی ہے تو قوم کی چوری بھائی. ایک تو ایک آدمی کی چوری ہوتی ہے، ایک پوری قوم کی چوری ہوتی ہے. ہمارے فرماتے تھے یہ جو قوم کی چوری ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ بھائی کل آخرت میں تو جواب دینا ہی ہے. اب ایک آدمی کی چوری کرے تو اس سے تو معافی مانگنا آسان ہے نا بھائی، اس کو پیسے دے تو یا اس سے معافی مانگو. سارے قوم سے کیسے کون معافی مانگے گا، کیسے مانگے گا بتاؤ؟ جب نہیں مانگ سکتا تو قیامت میں ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوگی، 10 کروڑ 12 کروڑ جو بھی ہے، ایک طرف قوم کھڑی ہوگی، ایک طرف یہ چور کھڑا ہوگا جس نے کنڈے کی بجلی استعمال کی. وہ کہیں گے جی ہمارا تو اس نے حق مارا ہے، ہمیں آپ دلواؤ. تو ساری قوم کو کیسے ان کا حق ادا کرے گا؟ اتنا مشکل کام ہے. لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہے یہ اتنی خطرناک چیز. اس لیے اپنے میٹر بالکل صحیح رکھنے چاہیے، نہ تیز کروائے، تیز تو کوئی بھی نہیں کرواتا، نہ سلو کرواؤ، سلو کروانے والے بہت. بس جو صحیح رفتار ہے اس کی اس پہ رکھو اور اپنی طرف سے ادا کرو، چاہے دوسرا ہمارا حق مارے، ہمارا حق مار لے، ہمارا اس میں نقصان نہیں ہے، دنیا کا عارضی نقصان ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ قوم کی چوری ہو جائے یا قوم کا حق ہمارے اوپر آ جائے تو المان والا پھر یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کر لی ہے تو اس کا بھی حل موجود ہے، وہ مجھ سے علیحدگی میں مل لے، میں اس کو آسان حل بتلا دوں گا انشاءاللہ. سب کے سامنے میں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ حل تو بڑا بڑھیا کرو چوری اچھی طرح سے. یہ رجب کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ بھائی اب ماشاءاللہ رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک تو بھائی دل سے دعا مانگنا شروع کر دو کہ اللہ بس اب کچھ بھی ہے جیسے بھی ہیں ہمیں رمضان نصیب فرما دیجیے، بس ہمیں رمضان شریف مل جائے بس، اور صحت کے ساتھ ملے اور عافیت کے ساتھ ملے، سلامتی کے ساتھ ملے، اپنی رحمتوں مغفرتوں کے ساتھ ملے اور مقبولیت کے ساتھ ملے. جیسے مانگوں گے ویسے ملے گا، وہ ان کا تو وہ تو دربار ایسا ہے جو مانگو سب کچھ ملتا ہے. ہمارے حد فرماتے تھے ارے بھائی تمہارے پاس جھولی نہیں ہے تو جھولی بھی انہیں سے مانگ لو، اللہ اگر نہیں مانگنا آتا ہے تب بھی یہ کہہ دو یا اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو تو دینا آتا ہے، بس آپ نے شان عطا کے مطابق مجھ نہ مانگنے والے کو عطا فرما دیا. تو وہ تو ایسا دربار ہے لہٰذا مانگو اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے، ایک کام تو یہ کرو. دوسرے یہ کہ بھائی چونکہ مبارک مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے لہذا اس کی پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلے سے تیاری کرتا ہے سیزن میں وہی کماتا ہے، جو سیزن میں تیاری کرتا ہے وہ سیزن اس کا آؤٹ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. جب دنیا کا سیزن حاصل کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کی تیاری ہو رہی ہے اور سردیوں میں گرمیوں کی تیاری کرتے ہیں، ہے ہی نہیں. تو جب دنیا میں یہ حال ہے تو پھر آخرت بھی تو اس سے بڑھ کر ہے، یہاں بھی پہلے تیاری کریں گے تو ہوگا، وقت پر کچھ ورنہ کچھ نہ ہو سکے گا الا ماشاء اللہ. اس لیے چند باتیں پہلے سے کر لینی چاہیے، جس میں سے ایک یہ کہ جس کی جتنی نماز قضا ہے رمضان آنے سے پہلے پہلے ادا کر کے فارغ ہوں. اکثر عورتوں مردوں کی نمازیں قضا رہتی ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی اور ایسی بس وقت گزرتا رہتا ہے اللہ بچائے، تو کم از کم رمضان سے پہلے پہلے فطری کوئی نماز ہمارے ذمے قضا نہیں رہنی چاہیے. نمبر دو، روزے اگر کسی کے ذمے قضا ہوں تو وہ ادا کر لیں. خواتین کے قدرتی مجبوری کی بنا پر عام طور پر کچھ روزے ہر رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں، اور جو نیک اور پارسا عورتیں ہوتی ہیں وہ تو رمضان گزرتے ہی جلدی سے جلد اپنے روزے رکھ لیتی ہیں، لیکن بعض عورتیں بڑی کاہن اور سست اور لاپرواہ ہوتی ہیں، ان کے تو بیسیوں رمضانوں کے روزے باقی رہتے ہیں، دسیوں رمضان کے روزے ان کے ذمے باقی ہیں، کسی کے 40 کسی کے 50. یہ بڑی غفلت اور بڑی کوتاہی کی بات ہے اور باعث گناہ ہے. اور رمضان شریف کی تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اتنے سارے روزے اپنے رکھ لیں. اور بے شک جون جولائی کا مہینہ ہے، مگر جون جولائی کے مہینے میں بھی تو انسان کھاتا بھی تو ہے پیتا بھی تو ہے، اور اگر ڈاکٹر کھانے پینے سے منع کر دے تو سارے دن روزے سے رہیں گے، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ کھانا مت، تو ڈاکٹر صاحب کی بات جب ماننے کے لیے تیار ہو تو اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، رکھو روزے. اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، میں ہمت کرے آج تو جتنے روزے ہیں رمضان میں سے پہلے پہلے ادا کر دیں. ایسے جس کی زکات باقی ہو وہ اپنی زکات ادا کر دیں، کیونکہ ایک سال کی زکات ایک سال کے اندر اندر ادا کر دینا ضروری ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا موجب گناہ ہے، باعث گناہ ہے. بعض عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اور ان کے پاس زکات ادا کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، نتیجے یہ کہ سالہ سال کی زکات ان کے ذمے فرض رہتی ہے، جو قرض ہے ان کے ذمے وہ ادا نہیں کرتی اور پرواہ بھی نہیں کرتی، بعضوں کو فکر بھی ہوتی ہے. تو بھائی زیور بیچنا پڑے تو زیور بیچو، مگر زکات سب ادا کرنا ضروری ہے. خواتین اچھی طرح سمجھ لیں اور مرد حضرات بھی اچھی طرح سمجھ لیں، عورت کے لیے زیور ہونا کوئی فرض واجب نہیں، زیور رکھنا پہننا کوئی فرض واجب نہیں، لیکن اگر زکات زیور بقدر نصاب ہے تو اس کی زکات ادا کرنا فرض ہے. اور زکات ادا کرنے کے لیے پیسے ہونے ضروری نہیں. اکثر عورتوں کے پاس یہ عذر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, جو کچھ ہمیں شوہر کی طرف سے ملتا ہے بس وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس ہمارے جیب خرچ پوری ہو جاتی ہے, وہاں پہ اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں کہ ہم اپنے زیور کی زکات دیں. تو بھائی یہ کوئی شرن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نوٹ ہوں تو آپ اپنے زیور کی زکات دو اور نوٹ نہ ہو تو مت دو, ایسا کوئی حکم نہیں. حکم یہ ہے کہ سونا ہی بیچو, زیور بیچ دو, اور زیور بیچ کے جتنی زکات بنی ہے اس قدر زیور بیچ کے زکات ادا کر دو, چاہے وہ سونے ہی زکات میں دے دو اور چاہے سونا بیچ کر کے اس کے پیسے سے زکات ادا کر دو. لہذا یا تو رکھو نہیں زیور, رکھو تو پھر اس کا اہتمام کرو کہ اس کی زکات پائی پائی کی ہمیں نکالنی ہے ان شاء اللہ. تو جس کے اوپر زکات فرض ہو اور اب تک اس نے نہ دی ہو یا کچھ دی ہو کچھ باقی ہو, رمضان آنے سے پہلے پہلے باقی زکات بھی ادا کر کے فارغ ہو جائے. اسی طرح سجدہ تلاوت ہے, وہ کسی کے ذمہ واجب ہو تو ان کو ادا کر دیں, منت مانی ہو, منت پوری ہو گئی ہو تو اس کو پورا کریں, قسم خالی ہو, کفارہ واجب ہو تو کفارہ ادا کر لیں. غرض کے یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں. باقی پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں آئندہ عرض کروں گا کہ باقی اور کیا کام کریں تاکہ رمضان شریف سے پہلے پہلے ہم رمضان شریف کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں, اور پھر جب رمضان شریف شروع ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت طاعت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نفسك الله وسلم. اللهم لك الحمد لا نفسي صلاة عليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأعيننا لنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلان ہر گھر کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو اپنے رحمت سے اپنے فضل سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. ہر حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے بھی نئے نئے طریقے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں اور ان کو دین میں شامل کر دیا ہے, یا اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, دیگر مسلمانوں کو بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور رمضان شریف ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما, اور عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, خاتم کامل و خالص ایمان تو فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله وصحبه اجمعين. امين. الرحمن